ڈاکٹر بار بار چہرہ دھونے کا حکم دیتے ہیں، جس بات پر ڈاکٹر آج اصرار کر رہے ہیں تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ دھواں انسان کے چہرے پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ کیمیکلز انسان کے چہرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کے چہرے کو الرجی میں اور جلد کو زیادہ بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد علم اس نتیجے تک پہنچا ہے، مگر قرآن مجید 1400 سال پہلے انسان کو بار بار چہرہ دھونے کا حکم عطا فرما چکا ہے۔ اور حاضرین محترم، دوسرا عمل جو سلسلے میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کی بیوٹی کا پانی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اب جس چہرے کے حسن و جمال کے لیے کئی قسم کے اوبٹن استعمال کیے جاتے ہیں، کئی قسم کے لوشن استعمال ہوتے ہیں، کئی قسم کی کریمیں استعمال کی جاتی ہیں، یہ چیزیں چہرے پر داغ چھوڑ جاتی ہیں اور اپنے نیگیٹو اثرات بھی مترتب کرتی ہیں۔ امریکہ کی کاؤنسل فار بیوٹی کی ایک ممبر لیڈی ویچر کی تحقیق کی ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیکل لوشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اسلامی وضو ہی سے چہرے کا حسن ہو جاتا ہے اور ان کا چہرہ کئی امراض سے صرف اور صرف وضو کے سبب سے، یعنی اللہ پاک چہرے کو مختلف امراض سے بچا لیتا اور محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب چہرے کا ایک مرض الرجی ہوتا ہے، جو چہرے کی الرجی میں لوگ مبتلا ہوں، آج پولوشن کے محکموں کے ماہرین انہیں بار بار چہرہ دھونے کا نسخہ دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ بار بار چہرہ دھوتے رہو، تمہارا الرجی کا مرض جو چہرے کو ہو چکا ہے یہ تمہارا کم ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ وہ اس امر پر متفق ہیں کہ چہرے کو بار بار دھونا الرجی کے امراض سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح مثلا جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب پہلی بار پانی چہرے پہ ڈالا جائے تو اس چہرے کو یعنی مل کر، خوب مل کر دھویا جائے۔ اب جب انسان چہرے کو ملتا ہے ہاتھوں کے ساتھ تو چہرے کا مساج بھی ہو جاتا ہے، اور مساج پر جو ریسرچز ہو رہی ہیں اور اس کی اہمیت جو دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مساج انسان کے چہرے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مساج سے چہرے کے اندر خون کی جو گردش ہے، خون کی جو سرکولیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جب خون کی گردش بڑھتی ہے تو اس کا اثر انسان کے چہرے کی جلد پر بھی پازیٹو طور پر مترتب ہو جاتا ہے اور انسان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اسی چہرے کے اندر آنکھیں ہیں اور اللہ رب العزت نے یعنی اس چہرے کے اندر آنکھوں کو بھی یعنی دھونے کا حکم فرمایا، اور آنکھوں کی بصارت یعنی نظر جو ہوتی ہے، آئی سائٹ جو ہوتی ہے، اس سلسلے میں ایک امر نہایت ضروری پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے ضروری ہے جب انسان یہ چاہے کہ اس کی نظر سلامت رہے اور نظر کام کرتی رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر نمی برقرار رہے، اس کی آنکھ کے اندر رطوبت برقرار رہے۔ آنکھوں سے اگر رطوبت خشک ہو جائے، نمی خشک ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اندر ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، نتیجتاً انسان کی آنکھ دھیرے دھیرے اس کی بصارت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، نگاہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور آج کی موجودہ تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وضو کے دوران یعنی پلکوں پر اور اوپر بھموں پر جو پانی جمع رہتا ہے، جو پانی کھڑا رہتا ہے، اس پانی کے کھڑا رہنے سے آنکھوں کی رطوبت کو تقویت ملتی رہتی ہے، آنکھوں کی رطوبت ختم ہونے میں نہیں آتی، آنکھوں کی نمی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پانی جب رطوبت اور نمی کو ختم نہیں ہونے دیتا تو آنکھوں میں ٹینشن بھی پیدا نہیں ہوتی، اعصاب کھینچے نہیں جاتے، نتیجتاً انسان اندھے پن سے محفوظ رہتا ہے۔ آنکھوں کو دھونے کا اور پھر پلکوں کو دھونے کا، پلکوں پر پانی لگانے کا، اوپر بھووں کو بھگونے کا، یعنی ایک راز جو سائنس نے آج جس کا انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ان بالوں کا بھگوئے بھگوتے رہنا اور وضو کی صورت میں دھوتے رہنا، یہ جو آنکھوں کے اندر نمی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اور نمی جو ہے وہ انسان کی نظر کو سلامت اور برقرار رکھتی ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، ایک یورپین ڈاکٹر نے آئی واٹر اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے ایک مضمون لکھ کر لوگوں کو تاکید کی کہ روزانہ آنکھوں کو پانی سے کئی بار دھوتے رہنا چاہیے، وگرنہ یہ آنکھیں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اور ہمارے طبیب اور کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ہمیں 1400 سال پہلے عطا فرما دیا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک یہ تھا کہ حضور علی صبح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم علی صبح اٹھ کر حضور وضو فرمایا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں کو مبارک چشمان مبارک کو حضور دھویا کرتے تھے اور گویا امت کو بھی یعنی صبح صبح اٹھ کر آنکھیں دھونے کی تعلیم حضور نے ارشاد فرمائی اسی وضو کے ذریعے. اور آج کی موجودہ سائنس اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ انسان کی آنکھ کے اندر اگر موتیا بند کا مرض پیدا ہو جائے, موتیا اترنا شروع ہو جائے, تو جب مرض کا آغاز ہو تو اس موتیا بند کا بنیادی علاج یہ ہوتا ہے کہ انسان صبح صبح اٹھ کر پانی سے ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھو لیا کرے. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اندر موتیا بند کا علاج وہ بھی آج کی موجودہ الٹرا ماڈرن سائنس نے دریافت کر لیا ہے. اسی طرح جن لوگوں کی آنکھوں کی پلکیں گرتی رہتی ہیں, ان پلکوں کے گرنے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج بھی یہ ہے کہ چہرے کو بار بار دھویا جائے. اور اندر ایک حکم ہے کہ داڑھی کا حلال کیا جائے, اور جب تک داڑھی کا مکمل طور پر حلال نہ ہو اور ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ تمہارا وضو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اب یہ جو داڑھی کا حلال ہے اس پر ایک سکالر ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل نے تحقیق کی اس داڑھی کے حلال پر کہ جب مسلمان وضو کرتے ہیں ابلیوشن بناتے ہیں تو یہ جو داڑھی کے اندر انگلیاں پھیرتے ہیں اور حلال کرتے ہیں اس حلال کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے. اس ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل نے اس داڑھی کے حلال پر تحقیق کی تو وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ داڑھی کا حلال کرنے سے اور پانی کا مکمل طور پر بالوں کے ایک ایک بال کی جڑ تک پہنچانا اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ داڑھی کے یہ جو بال ہوتے ہیں یہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ دوسرا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ یعنی دونوں قسم کے جراثیم کامن جرمز اور کانٹیجیس جرمز یعنی وہ جراثیم کے جو عام ہوتے ہیں, کچھ جراثیم وہ ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں جو اچھوت جراثیم ہوتے ہیں, تو وہ لوگ جو اپنی داڑھی کا حلال کرتے رہتے ہیں کم از کم پانچ بار داڑھی کا حلال کرتے ہیں روزانہ, تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں اس قسم کے اچھوتی قسم کے جراثیم سے محفوظ فرما دیتا ہے اور ان کی داڑھی سے اس قسم کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر حلال نہ کیا جائے تو بہت سی یعنی دیگر امراض کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تو ساتھ ساتھ جوؤں کے پڑ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اگر پھر اس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ اگر داڑھی میں پانی رک جائے ٹھہر جائے تو پھر یہ جو گردن کے جو مسلز ہوتے ہیں پٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح یہ جو تھائرائڈ گلینڈز ہوتے ہیں اور جو گلے کے امراض ہوتے ہیں داڑھی کے اندر اور داڑھی کی جڑوں کے اندر بالوں کی جڑوں کے اندر پانی کا ٹھہرا ہونا ان امراض سے محفوظ رکھتا ہے. گلے کے یعنی جو گردن کے پٹھے ہوتے ہیں ان پٹھوں کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے, تھائرائڈ گلینڈز کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے, جس طرح گلے کے امراض سے بھی یعنی اللہ رب العزت ایسے شخص کو محفوظ فرما دیتا ہے. حاضرین محترم, اسی طرح جب ہم وضو کرتے ہیں تو حکم ہے کہ یعنی کوہنیوں کو ہاتھوں سمیت دھویا, یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا جائے. اب حکما اور اطباء نے اس کی ایک وجہ بھی بیان کی, طبی وجہ میڈیکل ریزن اور سائنٹیفک ریزن جو بیان کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونے سے یعنی دل اور جگر کو تقویت پہنچتی. یعنی آج حکما نے اور اطباء نے اور پڑھے لکھے اور دانشور لوگوں نے اور سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دن میں کم از کم پانچ بار جو لوگ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتے رہتے ہیں اس عمل سے, چونکہ پانی پڑتا ہے اس پانی کی تاثیر خالق کائنات طاقت بنا کر دل اور جگر کو منتقل فرما دیتا ہے, تو تین ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے سے دل اور جگر ان کو قوت پہنچتی ہے اور تیسرے کا خون صاف ہوتا ہے. اس لیے جو رگیں دل اور جگر تک جاتی ہیں وہ اس کوہنی کے عمل سے اور ہاتھوں سے اور کوہنی سے گزر کر جاتی ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تین بڑی مخصوص رگیں ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے نکلتی ہیں اور کوہنی کے برابر سے گزر کر ایک رگ انسان کے دل تک جاتی ہے, ایک رگ انسان کے جگر تک جاتی ہے, ایک رگ انسان کے دماغ تک جاتی ہے. تو گویا ان تین رگوں کی جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے ہاتھ سے لے کر کوہنیوں تک ان اعضاء کو دھونے کا حکم دے دیا تاکہ ان پر پانی پڑتا رہے اور پانی کے اندر گزرنے والی برتیوں اور پانی کے اندر موجود جو توانائی ہے وہ ان رگوں کے ذریعے دل دماغ اور جگر تک پہنچ جائے اور انسان کی جسمانی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے, انسان صحت مند ہوتا چلا جائے. حاضرین محترم, یہی یعنی کوہنیوں سے گزرتی ہیں اور پھر اسی طرح یعنی اب مثال کے طور پر جب ڈاکٹر اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ انسان کے جسم سے خون نکالا جائے, بعض امور کے لیے جب جسم سے خون نکالا جاتا ہے تو ایک رگ ہوتی ہے جسے اکحل کہا جاتا ہے، اس کا نام نہر بدن ہے، نہر بدن بھی کہتے ہیں اس کو، نہر البدن بھی کہتے ہیں، اور اگر خون نکالنا مقصود ہو تو اسی رگ سے نکالتے ہیں، اور یہ وہ رگ ہے جو کوہنی کے برابر سے گزرتی ہے، اس لیے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلایا تاکہ وضو اور پانی کا اثر اس راگ کے ذریعے سے دل اور جگر تک پہنچ جائے، اور انسان کا دل اور جگر ایک تقویت، قوت اور پاور حاصل کر لے اور صحت حاصل کر لے۔ حاضرین محترم، اسی طرح اس وضو کے حوالے سے پھر ہم مسح کرتے ہیں۔ اب یہ مسح کیا چیز ہے؟ یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سر پر پھیرنا، اور سر کے ایک حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اور سر کے یعنی چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اور سارے حصے کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اب اس حوالے سے ایک صاحب علم ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست فرانس گئے۔ اب یہ واقعہ فرانس کے ایک سرجن کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ صاحب علم ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست فرانس گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا اور ایک آدمی غور سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس تو کر لیا لیکن میں وضو کرتا رہا۔ جب میں نے وضو مکمل کر لیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ پاکستان سے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ میں نے کہا کہ دو یا چار ہیں، بہرحال مجھے تو پتا نہیں کتنے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے؟ کہنے لگا کہ یہ ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے وضو کیا۔ وہ صاحب کہنے لگے، وہ جو کھڑے غور سے میرے اس وضو کے عمل کو تک رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کام، یہ ہاتھوں کو پاؤں کو دھونے کا اور سر کا مسح کرنے کا کام کیا روزانہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ روزانہ بلکہ ایک دن میں ایک نہیں پانچ بار روزانہ کرتا ہوں۔ وہ صاحب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہاں جو مینٹل یعنی دماغی امراض کے لیے ہسپتال ہے، میں اس میں سرجن ہوں۔ یعنی فرانس کے اندر جو مینٹل ہاسپٹل تھا اس کا وہ سرجن تھا، اور وہ سرجن اس وضو کے عمل کو بغور دیکھ رہا تھا اور اس کو آبزرو کر رہا تھا اور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور وہ سرجن کہنے لگا کہ میں سوچتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم کو منتقل ہوتے ہیں، پورے جسم کو یہ انسانی دماغ جو ہے وہ سگنل دیتا ہے، اور ہمارے جسم کے اعضاء انہی سگنلز کے مطابق کام کرتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہر وقت ایک فلوڈ کے اندر فلوٹ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم بھاگتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں، اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ریجڈ چیز ہوتی، کوئی ٹھوس چیز ہوتی، تو اب تک یہ دماغ ہمارا ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے اس کو ایک مائع کے اندر اور ایک فلوڈ کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں کنڈکٹر بن کر آ رہی ہیں، اور یہ رگیں ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جاتی ہیں۔ یعنی وہ رگیں جو دماغ سے پورے جسم کو جاتی ہیں، اور جن رگوں کے ذریعے سے یہ دماغ پورے جسم کو سگنل دیتا ہے، یہ تمام تر رگیں گردن کی پشت سے پیچھے سے پورے جسم کو جاتی ہیں۔ اور سرجن کہنے لگا کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے کہ اگر انسان کی یہ گردن کی پشت اگر اس کو خشک رکھا جائے، اور ان لوگوں کے اندر کئی دفعہ یعنی خشکی پیدا ہو جائے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس خشکی کا گردن کے پیچھے اگر خشکی پیدا ہو جائے، وہ اس کا ڈرائی ہو جائے اور ڈرائی ہی رہے، تو اس خشکی کا اثر ان رگوں پر بھی پڑتا ہے۔ وہ سینسٹیو اور بڑی جو حساس قسم کی رگیں ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے دماغ پورے جسم کو سگنل دیتا ہے، اور اگر وہ حصہ جسم کی یعنی گردن کے پیچھے والا حصہ اگر خشک رکھا جائے، ڈرائی رکھا جائے، دیر تک خشک رکھا جائے، تو اس کا اثر انسان کی رگوں پر اور پھر اس کے ذریعے پھر جسم پر وارد ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ جو گردن کا جو پچھلا حصہ ہے، اگر اس کو تر نہ کیا جائے، گاہے گاہے اس کو پانی کے ساتھ اگر مسح نہ کیا جائے، تر نہ کیا جائے، تو اس سرجن کے فرانس کے اس سرجن نے کہا کہ میرا یہ ریسرچ ہے اور میری یہ تحقیق ہے، میں پاگلوں پر ریسرچ کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں، لوگوں کے میڈ ہونے کی ریزن کیا ہے، لوگوں کے مینٹل ہونے کی ریزن کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ریزن یہ بنتی ہے کہ یہ جو نسیں اور سینسٹیو قسم کی رگیں اور وینز جو جسم کے اندر یعنی یہ جو گردن موجود ہے, گردن کی بیک اور پشت سے پورے یعنی اس دماغ سے نکل کر پورے جسم کو منتقل ہوتی ہیں, اور اگر ان کو دیر تک خشک رکھا جائے اور اس حصے کو تر نہ کیا جائے تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ڈاکٹر نے سوچا کہ اس جگہ یعنی مسا والی جگہ کو دن میں 2-4 بار ضرور تر رکھا جائے. یعنی فرانس کے اس سرجن نے کہا کہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ جو گردن کے پیچھے والا حصہ ہے اس کو دن کے اندر کم از کم 4-5 بار پانی کے ساتھ تر کر لیا جائے. اور کہنے لگا کہ چونکہ میں ابھی آپ کو دیکھا کہ آپ نے منہ دھویا ہے, ہاتھ بارہ, یہ تو آزاد دھوئے ہی ہیں, لیکن یہاں گردن کی پچھلی طرف بھی آپ نے کچھ کیا ہے, اور اس لیے وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ لوگ پھر کیسے پاگل ہو سکتے ہیں. تو وہ صاحب وہ کہنے لگے کہ یہ مسا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے خالق کائنات نے دین اسلام کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اور دین اسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. حاضرین محترم, یہ یعنی یہ ڈاکٹر صرف ایک جو مستحب عمل ہے اس مستحب عمل پر یعنی ریسرچ کرتا رہا اس نتیجے تک پہنچا کہ بے شک یقیناً اسلام کا یہ جو گردن کا مسا کرنے کا حکم ہے اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے. اس کے اندر انسان کی یعنی دماغی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا اور انسان کو ہوش مند رکھنے کا قدرت نے ایک عظیم راز جو ہے وہ پوشیدہ کر رکھا ہے. حاضر محترم, اسی طرح یعنی ایک اور جو تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ جو گردن کے پیچھے جو باریک رگیں اور بڑی سینسٹیو قسم کی رگیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سگنل جو ہے وہ نیچے پورے جسم کو دماغ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, یہی رگیں اور یہاں سے کچھ رگیں یعنی انسان کی آنکھوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے, اور جب ہم الٹے ہاتھوں کے ساتھ الٹی انگلیوں کے ساتھ گردن کا مسا کرتے ہیں تو ہماری انگلیوں پر موجود یہ جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے اندر قدرت نے کیلشیم پیدا کر رکھا ہے, اور جب وہ سینسیٹیو اور حساس قسم کی رگوں کے ساتھ ہمارے ناخن ٹچ ہوتے ہیں تو یہ کیلشیم ان رگوں کو لیے ایک طاقت کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور وہ طاقت پھر آنکھوں کو پہنچتی ہے, اور اللہ پاک اس کی برکت سے انسان کی آنکھوں کا نور بڑھا دیتا ہے, انسان کی آنکھوں کی بصارت بڑھ جاتی ہے, انسان کی نظر بڑھ جاتی ہے. حاضرین محترم, اسی طرح وہ جو حبل الورید ہے یعنی جس کو شہرب کہا جاتا ہے, اور قرآن مجید اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک کا حکم ہے کہ بے شک میں تمہاری رش شہرب یعنی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ جو شہرب ہے جس کو حبل الورید کہا جاتا ہے یہ بھی سر اور گردن کے درمیان میں واقع ہے, سر اور گردن کے درمیان میں یہ شہرگ واقع ہوتی ہے, اور گردن کا مسا کرنے سے انسانی جسم کو ایک خاص قسم کی توانائی حاصل ہوتی ہے جس کا تعلق ریڑھ کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب نمازی گردن کا مسا کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر رگے جا میں ذخیرہ ہو جاتی ہے, اور ریڑھ کی ہڈی کو اپنی گزرگاہ بناتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام کے اندر پھیل جاتی ہے, جس کے ذریعے سے یہ جو مسلز کا نظام ہے اعصاب کا نظام ہے اللہ پاک ان اعصاب کے نظام کو طاقت عطا فرما دیتا ہے. حاضر محترم, اسی طرح وضو کا سب سے آخری عمل پاؤں دھونا ہے. اب ایک سرجن کا شوگر یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں کو کہنا ہے, وہ لوگ کہ جو شوگر کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, ایک سرجن نے بطور خاص شوگر کے مریضوں کو یہ حکم دیا اور یہ سجیسٹ کیا, کہا کہ آپ جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح پاؤں کی بھی حفاظت کیا کریں. یعنی وہ لوگ جو شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں, ایک ڈاکٹر نے ان کے شوگر کے اس علاج میں اور اس مرض میں ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جس طرح اپنے چہرے کو دھوتے ہیں, چہرے کی کیئر کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح پاؤں کی حفاظت بھی کیا کریں, چونکہ آپ کی صحت کا تعلق پاؤں کی صحت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, اور اگر پاؤں آپ کا جتنا غلیظ ہوگا جتنا گندا ہوگا اسی قدر یعنی آپ کے مرض کے اندر بڑھنے کا امکان ہوتا ہے, اور اگر آپ کو کوئی زخم ہو گیا تو پھر یہ کہ یہ زخم جلدی ٹھیک ہونے میں نہیں آئے گا. تو ایسے لوگ کہ جو ہم وقت یعنی ہر وقت جوتا پہنے رکھتے ہیں اور 5 بار اگر اس پاؤں کو دھونے کا حکم نہ دیا جاتا تو انسان صبح سے لے کر شام تک اور رات گئے تک جوتا پہنے رہتا, نتیجہ کیا ہوتا کہ ایسے لوگ پھر بہت جلد پاؤں کے امراض میں مبتلا ہو جاتے. تو سو اللہ رب العزت نے انسان کو پاؤں کی طرف سے جو امراض انسان کے اوپر حملہ کر سکتے تھے ان سے محفوظ رکھ رکھنے کے لیے خالق کائنات نے 5 بار اس وضو کے ذریعے پاؤں کو بھی دھونے کا حکم عطا فرما دیا تاکہ پاؤں کے ذریعے سے بھی امراض انسان کے وجود پر حملہ نہ کر سکیں. اسی طرح سب سے زیادہ دھول مٹی اور جراثیم یعنی ہمارے پاؤں ہی سب سے زیادہ اسے انوالو ہوتے ہیں اور آلودہ ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے جو انفیکشن شروع ہوتا ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سے شروع ہوتا ہے. پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سے سب سے پہلے انفیکشن شروع ہوتا ہے, اور اس انفیکشن کے دور کرنے کے لیے شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ جب وضو کرنے لگو اور پاؤں دھو تو انگلیوں کے درمیان بھی یعنی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی انگلی پھیر لیا کرو تاکہ یہاں پر اگر کوئی ایسی چیز رک گئی ہو کہ جو تمہارے مرض کا باعث بن سکے تو پانی کے ذریعے اللہ پاک اس کو دور فرما دے. حاضرین محترم, ایک اور جو بلڈ پریشر کے حوالے سے تحقیق ہوئی ہے, وضو اور بلڈ پریشر کا بھی یعنی تعلق یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو شخص جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, پھر یہ کہ جب وہ دل کے مریض کا جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس یعنی دل کا مرض اور بلڈ پریشر کا مرض جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایسے امراض کے لیے یعنی سب سے خوبصورت علاج جو شریعت عطا فرماتی ہے وہ وضو کی صورت میں ہے. اور ایک صاحب تجربہ کار صاحب ڈاکٹر کہنے لگے کہ میرا تجربہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کروائیں یعنی اس کا بلڈ چیک کریں, اس کا یہ ہائی پریشر ہائی بلڈ یعنی ہائی بلڈ پریشر چیک کیا جائے, پھر اس کو وضو کروایا جائے تو جب دوبارہ چیک کریں گے تو وضو کی برکت سے بلڈ پریشر کافی نیچے آ چکا ہوگا اور کافی حد تک یعنی اس کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہوگی. حاضرین محترم, اسی طرح شریعت کا حکم ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کر پی لیا جائے. اب کتب حدیث میں لکھا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا اس میں شفا ہے. اب آج کی موجودہ سائنس نے اس شفا کو ثابت کیا کہ وضو کے بعد یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے حکم فرمایا کہ اگر تم لوٹے وغیرہ سے کسی پاک برتن میں کو پانی ڈال کر اگر وضو کرتے ہو تو جو پانی بچ جائے اس پانی کو ضائع نہ کرو بلکہ پانی وہ پانی پی لیا کرو, چونکہ اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر شفا پیدا فرما دی ہے. اب اس زمن کے اندر پاکستان کے قائد اعظم میڈیکل کالج کے ایک معروف ڈاکٹر انہوں نے ریسرچ کی, اور ریسرچ کرنے کے بعد یعنی وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا تاجدار مدینہ کا, وہ حکم 100% درست ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا کرو اس میں اللہ پاک نے شفا پیدا کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہے, بڑی تحقیق کی ہے, اور میری تحقیق کے مطابق جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کا پہلا نتیجہ وضو کا بچا ہوا پانی پینے کا پہلا اثر اور پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسانے پر اس کا پہلا مناسب اثر پڑتا ہے اور مسانہ انسان کا امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے, اور پیشاب کی رکاوٹ کم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا نسخہ اثر مسانے پر پڑتا ہے, پوزیٹو اثر. اور وہ لوگ جن کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے وضو کا بچا ہوا پانی پینے سے وہ لوگ پیشاب کی اس تکلیف سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں ناجائز شہوتیں ہوتی ہیں ان کو یہ پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد جو قطرات آتے رہتے ہیں اس پانی کی برکت سے اللہ پاک پیشاب کے بعد آنے والے قطرات کی بیماری سے انسان کو محفوظ فرما لیتا ہے. اور چوتھا اثر وضو کے بعد جو پانی پیا جاتا ہے وضو کے بعد جو پانی بچا ہوا پانی پی لیا جاتا ہے اس کا اثر جگر پر پڑتا ہے, میدے پر پڑتا ہے, مسانے کی گرمی اور خشکی کو دور کرتا ہے. اور وہ یہ جو چونکہ صاحب ایمان تھے مسلمان تھے یہ تحقیق کرنے کے بعد گویا پکار اٹھے السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو کہ آج جہاں سائنس کا علم 1400 سال کے بعد پہنچا ہے آپ کی نگاہ ناز نے بغیر کسی آلے کی مدد سے بغیر کسی خوردبین کی مدد سے اس پانی کو فقط اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر بھی شفا پیدا فرما دی ہے. حاضر محترم, یہی جو وضو کا عمل ہے آج سائنس اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ مغربی جرمنی کے اندر ایک سیمینار ہوا اور اس سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ انسان کو مایوسی سے کیسے بچایا جائے, انسان کو ڈپریشن سے کیسے بچایا جائے, انسان کی یہ جو سٹریس کی کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے مایوس ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے. انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد یعنی وہاں کے جو سائنسدان تھے انہوں نے اس امر کا بھی یعنی وہاں اعلان کیا کہ یہ اس کا علاج دواؤں کے علاوہ اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے. ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ اس نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے لیے روزانہ 5 بار منہ دھلائے, یعنی وہ اس ڈاکٹر نے یہ اعلان کیا اس سائنسدان نے کہ میں نے یعنی ایسے لوگ جو ڈپریشن کے مریض تھے ایسے لوگ جو ڈپریس رہتے تھے سٹریس رہتے تھے جن کا ذہن یعنی مختلف الجھنوں میں مبتلا رہتا تھا उसने कहा कि मैंने 5 बार रोजाना उनका मुंह धुलवाया और कुछ माह के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया तो उनकी बीमारी पहले से बहुत हद तक कम हो चुकी है। उस डॉक्टर ने मायूसी के मरीजों का दूसरा ग्रुप लिया जिसके हाथ मुंह पांव रोजाना 5 मरतबा उस जर्मन के डॉक्टर ने धुलवाए और रोजाना मायूसी के और डिप्रेशन के मरीजों के रोजाना 5 मरतबा यानी हाथ पांव और चेहरा धुलवाता रहा और इस ग्रुप के अंदर जितने भी मायूसी के मरीज थे ये बार बार 5 बार हाथ पांव चेहरों को धोने से यानी अल्लाह पाक ने उनके मर्ज के अंदर यानी तख्फीफ फरमा दी और उन लोगों को बहुत ज्यादा उसका फाका हुआ। और अपने मकाले के आखिर में उसने ये नतीजा निकाला कि ये मर्ज मुसलमानों में कम इसलिए है कि वो दिन में कई मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत और के महबूब के हुक्म से मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, पांव धोते हैं और फिर ये कि सर का मसा करते हैं। और खाली के कायनात ने इस अमल के जरिए बार बार चेहरों को धोने के जरिए आजाद धोने के जरिए से खाली के कायनात ने इन लोगों को टेंशन के मर्ज से नजात दे रखी है और बड़ी हद तक खाली की कायनात इन लोगों को ऐसे मर्ज से महफूज फरमाता है। हाजरीन मोहतरम, अब डॉक्टर हुलूक नूर बाकी एक तुर्क डॉक्टर हैं, उनकी रिसर्च का एक मुख्तसर जायजा लेते हैं। इंसान के वजूद के अंदर यानी ये जो खून की जो गर्दश है और खून की जो शरियाने हैं इन पर वुजू का क्या असर होता है, खून की शरियानों पर, खून की रगों पर वुजू का क्या असर होता है, यानी खून की शरियानों का निजाम जिंदगी कायम रखने वाले उसूलों पर कायम है। पहला उसूल यह है कि दिल का वो पहला उसूल दिल का वो काम है कि जिससे ये दिल खून को एक एक सेल और एक एक खुलिया तक पहुंचाता है और दूसरा उसूल यह है कि जिस्म में इस्तेमाल शुदा खून फिर दोबारा वापस दिल तक पहुंचाया जाता है और अगर ये दो तरफा दौरान खून दरहम बरहम हो जाए तो खून का दबाव बढ़ जाता है और फिर इंसान खून के इस दबाव को डायस्टोलिक कहा जाता है और खून का दबाव अगर मामूल से ज्यादा हो जाए तो फिर इस इंसान ये इंसान तेजी के साथ बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ सफर शुरू कर देता है। यानी खून का जिस्म से निकलकर पूरे जिस्म में जाना, सर्कुलेट होना और फिर ये कि तमाम अज़ा से घूम फिर कर दोबारा पलटना, ये जो दो उसूल हयात बख्श दो उसूल जो कुदरत ने इस वजूद के अंदर पैदा कर रखे हैं, इस सर्कुलेशन के अंदर अगर गड़बड़ हो जाए तो इंसान तेजी से बुढ़ापे की तरफ सफर करना शुरू करता है, बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। इस दो तरफा दौरान खून यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सबसे अहम पहलू दिल से खून रगों तक और रगों से वापस दिल तक पहुंचाना है और ये एक ऐसा अमल है जो 24 घंटे इंसान के वजूद के अंदर जारी उतारी रहता है। अब खून की नसें या रगें लचकदार ट्यूबों की तरह होती हैं जो दिल से निकलकर सारे बदन में फैलती हैं और जो जो उनका फासला दिल से बढ़ता है वो रगें उसी कदर उनकी शाखें पतली होती चली जाती हैं, यानी वो रगें जो दिल से निकलकर पूरे जिस्म को जाती हैं जो जो वो रगें दूर तक जाती हैं वो पतली होती चली जाती हैं, उनका मुंह यानी उनका वो जो अगला हिस्सा होता है वो पतला होता चला जाता है और इसी तरह ये रगें फिर सख्त हो जाए तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, यानी वो हिस्से अगर सख्त हो जाए रगों के जो दिल से दूर हैं तो क्या होता है कि दिल पर दबाव बढ़ जाता है और जिंदगी के बहुत से पहलू इन शरियानों को सख्त बनाते रहते हैं, गैर लचकदार बनाते रहते हैं। हाजरीन मोहतरम, खून की नालियां जब वजूद के अंदर सख्त हो जाती हैं तो ये सख्त होना ये कोई अचानक नहीं होता बल्कि ये कई साल लग जाते हैं, इसमें खासा वक्त लग जाता है और अगर ये नालियां सख्त होने लगें तो वो नालियां या रगें जो दिल से दूर मसलन दिमाग में वाकई हैं, दिल से दूर हाथ में वाकई हैं, दिल से दूर पांव में वाकई हैं, वो इस सख्ती का ज्यादा असर कबूल करती हैं। यानी ये रगें जब सख्त होना शुरू हो जाएं तो वहां असर ज्यादा होता है कि जो आजाद दिल से दूर होते हैं और जो रगें दिल से जिन जिन मकामात पर दूर होती हैं वहां इसका नेगेटिव असर ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ इनके सुखड़ने में और सख्त होने के अमल में तेजी आती जाती है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक खास नेमत अता की और वो है पानी। ये पानी खून की नालियों को अल्टरनेटिव तरीके से मुतबादल तरीके से फैलने और सुकड़ने के अमल से और एक वर्जिश और एक्सरसाइज से गुजारता रहता है। ये पानी इन रगों को एक्सरसाइज मुहैया करता है। पानी अगर ठंडा हो तो इन रगों को सुखेड़ देता है, अगर गर्म हो तो इन रगों को खोल देता है اور انسان کبھی ٹھنڈے کبھی گرم پانی سے وضو کرتا ہے اور یہ گرم اور ٹھنڈا پانی ان رگوں کو سکیڑتا ہے اور کھولتا رہتا ہے اور ان رگوں کو اور وہ غذائی چیزیں جو نسوں کے اندر جم جاتی ہیں، غذا کے اندر موجود ایسی چیزیں جو ان سخت رگوں کے اندر جم جاتی ہیں، انہیں دوبارہ خون کی گردش میں یہ پانی شامل کر دیتا ہے، چونکہ ٹھنڈا گرم کرنے سے یہ رگوں کو کھولتا پھیلاتا اور سکیڑتا ہے، تو نتیجہ تن وہ چیزیں خون کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں جو رگوں کے اندر سٹک ہو جاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، اس سرکولیشن کے ذریعے ان چیزوں کو خون کی گردش کے اندر یہ پانی شامل کر دیتا ہے، اور وضو کے دوران وہی آزاد ہوئے جاتے ہیں جن کی رگیں دل سے دور ہوتی ہیں، تاکہ انسان کا دوران خون جاری رہ سکے اور ایک صحت مند زندگی انسان اس دنیا کے اندر گزار سکے. حاضرین محترم، ایک اور عمر کا جائزہ لیتے ہیں. انسان کے اندر ایک نظام ہے جسے لمفاٹک نظام کہا جاتا ہے، لمفاٹک نظام، اور اس نظام پر وضو کا کیا اثر ہوتا ہے؟ خون کے اندر گردش کرنے والے خلیے یعنی سیل دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی سرخ سیل اور سفید سیل، یعنی ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز. ان سفید سیلز اور سرخ سیلز کو گلوکوسائٹس کا نام دیا گیا ہے، یعنی ریڈ اور وائٹ سیلز، ان سفید خلیوں کو یا وائٹ سیل کو، یہ جو وائٹ سیلز ہوتی ہیں انسانی وجود کے اندر، ان کو لیوکوسائٹس کا نام دیا گیا. سفید خلیوں کو گردش میں رکھنے والا نظام اس کو ویسلز کہتے ہیں، یعنی وہ نظام جو ان سفید خلیوں کو وائٹ سیلز کو وجود کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے اسے ویسلز کہا جاتا ہے. اس نظام سے 10 گنا زیادہ یعنی تھنر یعنی پتلا ہوتا ہے جو کہ سرخ خلیوں کو گردش میں رکھتا ہے. یہ بے رنگ مادہ یعنی وائٹ سیلز جو ہوتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی خراشوں یا زخموں سے رستے ہوئے انسان کے جسم سے باہر نظر بھی آتے ہیں، اور یہ جو لیوکوسائٹس ہوتے ہیں انہی کے ساتھ جسم کا دفاعی اور حفاظت کرنے والا نظام وابستہ ہوتا ہے. مثلا کوئی غلط جراثیم یا کسی کینسر وغیرہ کا کوئی خلیہ جب اس کی گردش کی سطح میں آتا ہے تو یہ اس سے ٹکرا کر ختم کر دیتے ہیں، اور اگر یہ نظام خراب ہو جائے تو پھر انسان کے وجود میں کینسر پیدا ہو جاتا ہے، اور کینسر پیدا ہو کر پھر وجود پہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. یہ جو لیوکوسائٹس کے اس دفاعی اور محفوظ رکھنے والے اس نظام کو اللہ رب العزت نے وضو کے ذریعے سے تقویت عطا فرمائی، یعنی یہ جو لیوکوسائٹس کا جو سسٹم ہے اور نظام ہے اور وجود کے اندر کام کر رہا ہے اور انسان کو مختلف امراض سے اور بیماریوں سے محفوظ کر رہا ہے، وضو کے عمل کے ذریعے اللہ پاک لیوکوسائٹس کے اس نظام کو تقویت عطا فرما دیتا ہے. اور وضو اس لیمفیٹک نظام کے لیے کس طرح طاقت فراہم کرتا ہے، اس کے لیے تین چیزوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وضو اس سسٹم کے لیے کیسے طاقت دیتا ہے. نمبر ایک، جسم کو تحفظ دینے والے یعنی لیمفیٹک نظام کے صحیح طور پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے کسی اہم عضو کے چھوٹے سے چھوٹے حصہ کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اور وضو اس چیز کی ضمانت فراہم کرتا ہے. نمبر دو، اس تحفظ دینے والے لیمفیٹک نظام کو تحریک دینے کے لیے مرکزی نظام وہ جگہ ہے جو ناک کے پیچھے اور نتھنوں کے اندر شامل ہے، جو نتھنوں کے اندر موجود ہے. اس لیمفیٹک نظام کو تحریک دینے کا جو مرکزی نظام ہے، جو نقطہ مقام ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو ناک کے پیچھے اور نتھنوں کے اندر ہوتا ہے، اور جب انسان یہ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس پانی کی برکت سے اور وضو کی برکت سے خالق کائنات اس نظام کو تقویت عطا فرما دیتا ہے. اور نمبر تین، گردن کے دونوں طرف جب مسح کیا جاتا ہے، اس مسا کے ذریعے گردن کے دونوں طرف تحریک پیدا کرنا اس دفاعی نظام کو بروئے کار لانے میں نہایت اہم ہوتا ہے. اور آخری بات جس پر ہم سلسلہ گفتگو ختم کریں گے وہ ہے ہمارے وجود کے اندر سٹیٹک الیکٹریسٹی کا قیام. اب ایک تحقیق یہ سامنے آئی ہے کہ ہمارے وجود کے اندر ایک یعنی جسے سکونی برق کہا جاتا ہے، سٹیٹک الیکٹریسٹی کہا جاتا ہے، ہمارے جسم میں قدرتی طور پر سٹیٹک الیکٹریسٹی کا ایک بیلنس موجود ہوتا ہے، اور یہ بھی بجلی ہی کی ایک قسم ہے. سٹیٹک الیکٹریسٹی یعنی جامد برق یا سکونی برق اسے کہا جاتا ہے، اور یہ دوڑنے والی بجلی ہی کے مقابلے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. اور اس کی ڈیفینیشن کی جائے تو یوں ہوگی کہ پازیٹو اور نیگیٹو پوزیٹیو اور نیگیٹو برتھ زدہ چیزوں کا ایک دوسرے کی طرف کھچاؤ یہ سکونی برتھ کہلاتا ہے. ایک صحت مند جسم کی فیزیولوجی کا اس برقی توازن اور بیلنس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے. یہ توازن اگر بگڑ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. اب پلاسٹک کی چیزوں کا استعمال یعنی اس توازن کو بگاڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی زندگی کے اندر جو ضروریات زندگی استعمال کی جائیں ان کے اندر اگر پلاسٹک کی چیزوں کا زیادہ استعمال رکھا جائے تو یہ جو اسٹیٹک الیکٹریسٹی انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے یہ امبیلنس ہو جاتی ہے. تو نتیجہ اس غیر متوازن اس سکونی برف کی وجہ سے اسٹیٹک الیکٹریسٹی کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور چائنا کا دریافت شدہ علاج جسے اکوپنکچر کہا جاتا ہے, اس اکوپنکچر کا جو نقطۂ علاج ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے اندر یعنی جب یہ چیز امبیلنس ہو جائے تو اس کو بیلنس میں لایا جاتا ہے. تو یہی اکوپنکچر سے جو علاج کیا جاتا ہے اس سے اس بجلی کو اسٹیٹک الیکٹریسٹی کو یعنی متحرک کیا جاتا ہے اور جو امبیلنس ہو جائے اس کو پھر سے بیلنس بھی کیا جاتا ہے اور دوبارہ پھر اس کو ایک توازن کی شکل دے دی جاتی ہے. حاضرین محترم, یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے امبیلنس ہونے کا سب سے زیادہ نقصان دہ اثر انسان کی جلد کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے ٹشوز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پٹھے ہوتے ہیں, اس تسلسل کے ساتھ پڑتا رہتا ہے کہ بالآخر یہ جلد کے نیچے موجود سکن کے نیچے موجود یہ چھوٹے چھوٹے ٹشوز یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وقت سے بہت پہلے چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, چہرے پہ سروٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس سسٹم کے اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے اس سسٹم کے امبیلنس ہو جانے سے چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, چہرے پہ سروٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جھریاں اور سروٹیں سب سے پہلے چہرے ہی سے شروع ہوتی ہیں. اور جو لوگ وضو کے عادی رہے ہوتے ہیں ان کے چہروں اور وضو والے اعضاء پر جھریوں کا زیادہ اثر دیکھنے میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان بزرگ عبادت گزار 60-70 سال کا بھی اگر ہو جائے تو ان جھریوں کا اس کے چہرے پر نام و نشان نظر نہیں آتا, بلکہ خاص قسم کا نور اس کے چہرے پر جو ہے وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. حاضرین محترم, اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے نظام کے متحرک اور تندرست رہنے ہی سے یعنی انسان کی جلد جو ہے یہ سلوٹوں اور یہ جھریوں سے محفوظ رکھتی ہے. اور وضو اس نظام کو بیلنس کرنے میں اور متوازن کرنے میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے. حاضرین محترم, یہ ہیں وضو کی روحانی اور جسمانی برکات کہ جس کا فقہا نے جائزہ لیا, جس کا آئمہ نے جائزہ لیا, جس کا اسکالرز نے جائزہ لیا, جس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی, جس پر ڈاکٹرز نے, حکما نے اور اطباء نے ریسرچ کی اور بالآخر اس نتیجہ تک پہنچ گئے کہ وہ نقطہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. حاضرین محترم, اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر عمل کر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک نے جو قوانین ہمارے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں اللہ پاک ان قوانین کو اس زندگی کے قوانین بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم, ایسے ہی یعنی یہ وضو یہ بھی اللہ کے قوانین میں سے ایک قانون ہے اور ایسے ہی فطرت کے قوانین پر تحقیق کرتے ہوئے بالآخر امریکہ کا دانشور مفکر آر ڈبلیو ٹرائن بھی پکار اٹھا تھا, دیر از اے فورس وچ از نون ایز دا میکر آف لاز, وی کال ہم گاڈ, ہی فلز دا یونیورس ود ہم الون, سو دیٹ آل از فرام ہم اینڈ ان ہم, دیر از نتھنگ دیٹ از آؤٹ سائڈ, وین وی برنگ آور لائف ود دیز گریٹ لاز وی اوپن آور سیلز ٹو ڈیوائن ان فلو. وہ کہتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی قوت اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہے اور اس قوت کو, یہ قوت جو قانون بنانے والی ہے, اس پاور کو, اس قوت کو خدا کہا جاتا ہے. اور خدا ہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر جس کے جلوے کار فرما ہیں, اور انسان جدھر بھی نگاہ اٹھائے اس کو اللہ رب العزت کے جلوے ہی دکھائی دیں گے. ہر چیز اللہ کی قدرت کے اندر ہے, ہر چیز اللہ کی ذات کے اندر ہے, کچھ بھی رب کی ذات سے باہر نہیں ہے, کچھ بھی رب کی قدرتوں سے باہر نہیں ہے. اینڈ دین وی برنگ آور لائف ود دیز گریٹ لاس, اور جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, وی اوپن آور سیلز ٹو ڈیوائن انفلو, پھر ہماری ہستی کے در و دیوار اللہ کے نور سے جگمگا اٹھتے ہیں, اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان قوانین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, دین اسلام کی حکمتوں کو, ان کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. ومالینا الی البلاغ المبین. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
صاحب کی بھی کیوں ایک نئی ہم اس کے ساتھ اشار پیش کروں گا سوام اقتصاد میرے ساتھ مل کے پاس تو میرا رکھوالا Oh. دوسری بات یہ بھی علامہ اقبال عام کبھی صاحب کی لکھی ہوئی ہے تمام اللہ تعالیٰ اقبال نے مطلب مجھے پاس پڑھے Yeah.